الحمد لله
الحمد لله بعدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السوال أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه برادران اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے اور پھر انسانوں میں سے مسلمان مان بنایا کیونکہ جتنے بھی دنیا میں دین ہیں ان میں سچا دین اس وقت صرف اور صرف اسلام ہے اور پھر مسلمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی کیونکہ مسلمان کہلانے والوں میں نجات پانے والی جماعت کا نام حضرت پاک نے اہل سنت والجماعت رکھا اور اہل سنت والجماعت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقلید کی توفیق عطا فرمائی اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی کہتے ہیں اس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ اسلام کامل دین ہے اس میں پیدائش سے لے کر موت تک جو مسائل ہمیں پیش آئیں گے ان کا حل موجود ہے لیکن اگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے تو صرف قرآن پاک کے ترجمے سے ہمیں نماز کی رقطوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی رقطیں ہیں نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا تو پھر یہ ہم جو کہتے ہیں کہ دین کامل ہے اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے جس طرح کہتے ہیں کہ ہمارا علم حساب کامل ہے کیا مطلب کوئی بھی ہم سودا خریدے گئے تیری سے تیری شکل بھی بن جائے تو حساب کے قاعدوں سے اس کو حوال کر لیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو قیامت تک آپ لوگوں نے سودے خریدنے ہیں وہ سارے حساب کتاب میں لکھے ہوئے کہ فلاں تاریخ کو فلاں آدمی اتنے بار گندم خریدے گا اتنی چینی خریدے گا اور اس کی قیمت اتنی بڑھے گی یہ نہیں مطلب ہوتا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نئے مسائل بھی پیش ہے ان کو حل کیسے کرنا ہے ان کا حل اسلام میں موجود ہے اسی پر پہلے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کیونکہ واقعہ یاد رہ جاتا ہے اور پھر بات ساتھ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ سبق پڑھا رہے تھے رمضان شریف کا مبارک مہینہ تھا ایک آدمی نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہمارا چھوٹا بچہ ہے وہ والدہ کا دودھ پیتا ہے گرمی کا موسم ہے چونکہ والدہ روزے سے ہوتی ہے کوئی چیز پیتی وغیرہ کھاتی پیتی نہیں تو زہر کے بعد پھر والدہ کا دودھ کم ہو جاتا ہے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا. اس لیے خطرہ ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے یا اور نقصان ہو جائے. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ بچے کی جان بچانے کے لیے, اس کو بیماری سے بچانے کے لیے, اگر تو روزے اب نہ رکھے سردیوں میں قضا کر لے تو یہ اچھا ہے. بیوی نے یہ کہا کہ روزے تو قضا ہو جائیں گے سردیوں میں, لیکن جو رمضان شریف کی برکتیں ہیں ان سے تو میں محروم ہو جاؤں گی نا. اب مسئلہ بھی سامنے تھا تو میری بیوی نے ایک اس کا حل نکالا. وہ کیا کہ اگر میں کوئی چیز اپنے منہ میں گرم کر کے اس میں لعاب بھی مل جائے, لعاب خود بھی ہضم ہوتا ہے نا, اور بچے کے منہ میں ڈال دوں اور کوئی ذرہ حلق سے نیچے میرے نہ اترے, اگر اس طریقے سے میں بچے کی خوراک پوری کر لوں تو میں روزے رمضان بھی رکھ لوں گی اور رمضان کی برکتیں بھی مجھے نصیب ہو جائیں گی. تو حضرت اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ابھی حضرت نے کچھ جواب ارشاد نہیں فرمایا. دوسرا آدمی بولا جی مجھے بھی ایک ایسا ہی مسئلہ پوچھنا ہے, اور ہر گھر کا مسئلہ ہے, سارا دن روزہ ہوتا ہے کچھ کھاتے پیتے نہیں, شام کو کھانا کھانے بیٹھے تو نمک مرچ زیادہ تھا, اب دیر بھر کے روزے کا سارا غصہ بیوی پر نکلتا ہے کہ سارا دن کچھ کھایا نہیں, اب خراب کر کے رکھ دیا تھا. اب اگر وہ تھوڑا سا چک کے تھوک دے اور نمک مرچ تاکہ نمک مرچ جو ہے وہ صحیح رہے, تو اس سے اگر روزے پر اثر نہ پڑے تو وہ سال صحیح پکا لے گی. اب دیکھیے یہ مسئلہ ہر گھر میں پیش آتا ہے رمضان شریف میں, لیکن آپ قرآن پاک کا ترجمہ, ساری حدیث کتابوں کا ترجمہ پڑھ جائیں, آپ کو یہ مسئلہ کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کوئی چیز حلق کے نیچے نہ جائے, نہ پہلی عورت کا نہ دوسری کا. اب شاگرد جو اجتہاد کا کورس کر رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا قرآن پاک سے. اب وہ سارے قرآن کے حافظ تھے, امام صاحب کے یہاں داخلے کی پہلی شرط یہ کہ قرآن حافظ کا حافظ ہو. سب نے کہا حضرت ہم تو روز قرآن پڑھتے ہیں, یہ مسئلے دونوں ہمیں قرآن میں نہیں ملے. فرمایا قرآن پاک کے ترجمے میں لفظوں میں نہیں ہے, یہ اس کی تہ سے مسئلے نکالے گئے ہیں. جیسے غوطہ خور غوطہ لگاتا ہے اور تہ سے موتی نکال لاتا ہے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت کس طرح آپ نے نکالے, ہمیں سمجھایا تو صحیح. فرمایا دیکھو قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, جنسی تعلقات قائم رکھ سکتے ہو, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. کہ جی بالکل یہ آیت ہم پڑھتے ہیں, لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ نمک برتے چکھ سکتے ہو روزے میں. فرمایا لفظوں میں نہیں ہے. اب ایک آدمی آخری وقت میں, شہری کا آخری وقت تھا, جنسی تعلقات سے فارغ ہوا, اب فجر طلوع ہو گئی, تو فجر کے طلوع ہونے کے بعد اس پر نماز بھی فرض ہو گئی ہے یا نہیں؟ وقت ہو گیا نا نماز کا, یہ نماز فرض ہو گئی. فرمایا نماز غسل کر کے پڑھے یا بغیر غسل کے؟ جی غسل تو فرض ہے اس پر. فرمایا کہ آپ کو پتا ہے غسل میں منہ بھر کے کلی کرنا فرض ہے؟ جی بالکل پتا ہے. فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر سب جگہ پانی ایک طرح کا پیدا نہیں پیدا فرمایا, کہیں پانی میٹھا ہے, کہیں نمکین ہے, کہیں کڑوا ہے. اگر وہ آدمی نمکین علاقے میں رہتا ہے تو اسے وہی غسل کرنے کی اجازت دو گے یا کہو گے میں 100 میل آگے جا کے غسل کر دوں؟ کہ جی وہی کیا غسل کرے گا. فرمایا اب وہ نمکین پانی کی منہ بھر کے کلی کرے گا روزے سے, اور یہ فرض ہے اس پر, تو اس کا روزہ ٹوٹے گا؟ حضرت نہیں ٹوٹے گا. فرمایا اس کو تو کہہ رہے ہو کہ تجھ پر فرض ہے, کہ منہ بھر کے زمکیر پانی کی کلی کر, ورنہ تیری نماز نہیں ہوگی کیونکہ غسل مکمل نہیں ہوگا. اور وہ بیچاری ذرا زبان سے چکھ کر تھوک رہی ہے, اس کا روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ جب اس کا نمکین پانی کے منہ بھر کر کلی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب یہاں تک تو نظر امام صاحب کی جا سکتی تھی, ہم تلاش کرتے تو ہم تو یہاں نہ پہنچتے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکات بھی یہی تھی کہ دیکھتے تھے کہ صحابہ کس درجے کے ہیں, جو مقام اجتہاد کے ہوتے ان کو اسی طرح مطلب بتاتے. ایک دن حضرت فاروق یاد میں رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, روزہ رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک سیب پکڑا ہوا ہے, سیب آ کر سلام عرض کیا اور مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا کیا؟ کہ روزہ رکھا ہوا ہے, اگر روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ گھر میں پیش آ جاتا ہے. اب دیکھا کہ سامنے جو شاگرد ہیں صحابی وہ بوجھتے تھے, تو جواب تو اتنا ہی کافی تھا, یا فرماتے ٹوٹ جاتا ہے یا فرماتے نہیں ٹوٹتا, اتنے کا جواب. لیکن حضرت نے یہ جواب ارشاد ہی فرمایا, تمہیں عمر تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت سیب ہے, دکھا رہا ذرا. حضرت عمر کے ہاتھ سے حضرت نے سیب لے لیا اور وہ سیب حضرت عمر کے سامنے یوں اپنے مبارک ہونٹوں پر رکھ لیا سیب. پھر حضرت عمر سے پوچھا, عمر میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے ہونٹ پر سیب رکھنے سے یا نہیں ٹوٹا؟ عرض کیا, حضرت کھانے سے ٹوٹے گا, ہونٹ سے نہیں ٹوٹتا. پر میں پھر جو مسئلہ تو پوچھنے ہے وہ سمجھ آ گیا ہے حضرت, بالکل سمجھ آ گیا ہے. تو اب دیکھیے قیامت تک اور دین تو آنا نہیں, لیکن مسائل نئے نئے پیش آتے رہتے ہیں, ان کا حل کیسے ہو؟ یہی میں مثال دیتا ہوں, ہم نماز سے فارغ ہوئے نا, ہم نے نماز کی حد تک میں رکوع کیا ہے, رکوع کا ذکر قرآن پاک میں ہے, ورکعو مراکعین ورکعو وسجدوا, لیکن ہم نے رکوع سے پہلے اللہ اکبر بھی پڑھی, گھٹنوں پر ہاتھ بھی رکھے ہیں, سبحانہ رب العظیم بھی پڑھا ہے, اٹھتے ہوئے سبھی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد بھی. یہ جو ہم نے کام کیے ہیں ان میں سے ایک بھی قرآن پاک میں نہیں ہے. یہ باتیں ہمیں اللہ کے نبی پاک کی سنت سے ملیں. تو دیکھو ایک رکوع صرف قرآن سامنے رکھنا پورا نہیں کر سکے, کچھ مسئلوں کی ضرورت پڑی جو ہمیں سنت سے لینے پڑے. پھر آپ نے دیکھا کہ امام صاحب نے بھی رکوع سے پہلے تکبیر کہی, لیکن انہوں نے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر, اور پچھلوں نے دل میں کہا اللہ اکبر, اور سب نے امام نے بھی مقدیے نے بھی سبحان رب العظیم دل آہستہ پڑھا, اونچی نہیں پڑھا. پھر امام کھڑا ہوا, اس نے سبھی اللہ لمن حمیدہ اونچی پڑھا اور مقدیوں نے ربنا لک الحمد آہستہ کہا. یہ ساری جگہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن یہ مسئلے نہ قرآن پاک کے ترجمے ملتے ہیں نہ کسی حدیث کے ترجمے ملتے ہیں. یہ مسئلے ہم نے امت کے اجماع سے لیے. قاعدہ یہی ہے کہ اللہ کو دل میں یاد کیا جائے, اللہ کو یاد کیا جائے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ دیر کی, اس میں صرف اللہ کو سنانا مقصود نہیں ہوتا, دوسرے لوگوں کو بھی سنانا مقصود ہوتا ہے. بس اذان کہنی ہے تو لوگوں کو بلانا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ تو دل کی باتیں جانتے ہیں, محلے والے کو دل کی بات نہیں جانتے نا, اونچی کہیں گے تو لوگ سنیں گے نا. اکیلے ہم نماز پڑھ رہے تھے, ہم نے اللہ پر جاتے ہوئے ایسا کہی کیونکہ صرف اللہ کو سنانی تھی, لیکن امام نے صرف اللہ کو نہیں سنانی تھی, ساتھ مقدیوں کو بھی اطلاع دینی تھی کہ میں رکوع جا رہا ہوں, اور مقدی تو دل کی باتیں نہیں جانتے نا. اٹھتے ہوئے سامع اللہ لمن حمیدہ امام نے مقدیوں کو بھی سنانا, امام نے جب نماز سے نکلنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ مقتدیوں کو بھی سنانا ہے، صرف اللہ کو نہیں سنانا. تو جہاں انسان کو بھی سنانے کی ضرورت پڑے گی وہاں ذکر بلند آواز سے ہوگا، اور باقی قاعدہ یہی ہے کہ آہستہ آواز سے ہوگا. اسی لیے امت کا اجماع ہے کہ امام تکبیرات اونچی آواز سے کہیں، السلام علیکم اونچی آواز سے کہیں، کیونکہ اس نے صرف اللہ کو نہیں سنانا، اللہ کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کو بھی سنانا ہے. اور باقی جو نمازی ہیں مقتدی ہو یا اکیلے ہو، انہوں نے کسی اور کو نہیں سنانا، اس لیے وہ سب ذکر آہستہ کرنا. تو اب دیکھیے، ایک رکوع میں جب تک ہم نے اجماع کو نہیں مانا، ہم رکوع کے مسئلے پورے نہیں جانتے. اب جو مسئلے کتاب اللہ سے اور سنت سے ملے تھے، ان مسئلوں میں ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور جو مسئلے اجماع سے ملے، ان میں ہم اپنے آپ کو ول جماعت کہتے ہیں. اب کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے، اس کا کیا کیا جائے؟ آپ پوچھیں گے کیسے؟ روز آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. ایک دن رکوع میں تھے آپ، لیکن بھول کر زبان سے پڑھ لیا سبحان ربی العالی، ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب یہ ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا جو پہلے کبھی سنا نہیں تھا. بھول کر سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی العالی پڑھ لیا. اب پورا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ جو مسئلہ نہیں ملے گا، حدیثیں ساری بار جو بچا نہیں ملے گا، اجماع بھی کہیں نہیں. اب کیا کیا جائے؟ تو ہمارا دین کامل ہے نا. اب کوئی تھک کا کام ہوتا ہے، جیسے حساب دان کے سامنے نیا سوال آ جائے، اس کو قاعدے یاد ہیں، وہ فرق دیکھے گا یہ تقویب کا سوال ہے، یہ کام وقت کا ہے، یہ اوسط کا ہے. جس قاعدے کا سوال ہوگا، اس سوال سے جواب نکال کر آپ کے سامنے رکھ، قاعدے سے جواب نکال کر آپ کے سامنے رکھ دے گا. اور یہ بھی غور کرے کہ وہ جو جواب نکالے گا وہ حساب کا جواب ہوگا، اس کی ذاتی رائے نہیں ہوگی. دیکھو نا، آپ نے حساب کے بارے میں کہا 981 97 تو مجھے پورے ملک میں کوئی بےکو نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ 981 امیر کی ذاتی رائے، کہتے نہیں حساب کا جواب ہے. تو جس طرح حساب کے کہنے جی جواب نکالا جائے، وہ حساب کا جواب ہوتا ہے، سوال نکالنے والے کی ذاتی رائے نہیں ہوتی. اسی طریقے سے موحد وہ ہے جس کو کتاب و سنت کے قاعدے یاد ہو جاتے ہیں. اب اسے قاعدہ یاد ہے کہ اگر فرض رہ جائے تو پھر نماز ختم ہوگی بس، اگر واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے نقصان پورا ہو جائے گا، اگر سنت رہ جائے تو نماز ہو جائے گی، صرف یہ کہ اس سنت کا ثواب نہیں ملا جو رہ گئی. اب مجھے سے آپ نے پوچھا، وہ پہلے یہی دیکھے گا کہ سبحان ربی العظیم پڑھنا فرض تھا یا واجب تھا یا سنت یا مستحب تھا. اب وہ کہے گا کہ یہ فرض نہیں تھا، نماز ٹوٹی نہیں، یہ واجب بھی نہیں تھا، سجدہ صاحب بھی لازم نہیں تھا، یہ سنت تھا پڑھنا، اس لیے نماز ہو گئی، البتہ اس ایک سنت کا ثواب نہیں ملا. گناہ ہوا یا نہیں، تو چونکہ اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول کو معاف فرما دیتے ہیں. بھول کے کیا نے جان بھول کے تھوڑا کیا ہے، اس لیے گناہ بھی اس مسئلے میں ہم حرفی ہے. یہ جو نیا پیش آیا تھا، تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق، اسی لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجا. کس علاقے میں بھیجا؟ یمن. تو یمن کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ یمن والے سارے پنجابی بولتے تھے یا سرائیکی، عربی بولتے تھے سارے، اور قرآن حدیث کس زبان میں ہے؟ عربی میں. تو حضرت معاذ رضی اللہ سے پوچھا کہ جب کہ وہاں مسئلہ بیا پیش ہے تو کیا کرو گے؟ عرض کیا اقضی بے کتاب اللہ، سب سے پہلے میں قرآن پاک سے دیکھوں گا، مسئلہ مل جائے ٹھیک. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر قرآن پاک میں تجھے مسئلہ نہ ملے پھر کہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی سنت سے لے لوں، کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر سنت بھی نہ ملے پھر کیا کرے گا؟ عرض کیا آج تحد و برائی، پھر میں اپنے رائے سے پورا اجتہاد کروں گا اور اس مسئلے کا حکم تلاش کروں گا. اب اگر یہ اہل سنت جماعت کا مسئلہ صحیح ہے، اگر غیر مقلدین کا مسئلہ صحیح ہوتا کہ صرف دو چیزیں ماننی ہیں، ایک قرآن ایک حدیث تیسری نہیں ماننی، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ بعد دوبارہ کلمہ پڑھو توبہ کرو. میں نے تو صرف امتحان کے لیے پوچھ لیا تھا نا کہ اب کیا جواب دیتے ہیں، تو نے خام ہے تیسری چیز کا نام لے لیا، کلمہ پڑھو دوبارہ. لیکن حضرت نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آتا الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، اللہ جی وفق رسول رسول اللہ لما یرضا به رسول اللہ، جس نے میرے قاصد کو ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. اب اجتہاد یمن میں جا کر کس نے کرنا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ نبی ہے یا امتی؟ اجتہاد کس نے کرنا ہے؟ امتی نے. کس نے کرنا ہے؟ اور شکر نبی ادا کر رہا ہے اللہ کا کہ یا اللہ یہ نعمت جو تُو نے میرے امتی کو دیے تیرا انعام ہے. تو پتا چلا کہ اجتہاد خدا کی نعمت ہے، اس پر اللہ راضی ہے. اللہ کے رسول، اہل سنت، تو اگر کوئی ناراض ہو جائے تو پھر اللہ کا کچھ بگاڑ لے گا، اللہ کے رسول کا کچھ بگاڑ لے گا، مجھے کا کچھ بگاڑ لے گا. پھر میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ یمن والوں کی زبان کیا تھی؟ عربی. قرآن حدیث کس زبان میں تھا؟ اب وہ جب قرآن پاک کی آیت سنتے تھے، نبی پاک کی حدیث سنتے تھے، ان کو حدیث کا مطلب ہم سے اچھا سمجھ آ جاتا تھا یا نہیں؟ ان کی تو بات ہی زبان تھی. جب شروع شروع میں انگریز یہاں آئے تو یہاں کی زبان تو اردو تھی نا، تو جو انگریز جج بننا چاہتا اس کو ایم اے اردو کرنا پڑتا تھا، وہ انگریز ہوتا ایم اے اردو کرتا تو پھر اس کو وہ جج لگاتے ہیں. ایک انگریز نے ایم اے اردو کیا، اب اس نے جو خان صاحب روٹی پھیر کے رکھا تھا وہ ہندوستانی تھا، جس کی بات رواج اردو، اور اس کے بعد ڈبلوما ایم اے کا اردو. اب وہ اسے کہا کرے ہو خان صاحب ہم تم سے اچھا اردو بولتے ہیں، اچھا. وہ تو بیچارہ یہی فکرہ سن کے کہے کہ خاک کی جو اردو آتی ہے، لیکن بیچارہ نوکر تھا کیا کرتا، یہاں صاحب ٹھیک ہے. اب صاحب اور خوش ہوتا کہ ایک زباندار میری تائید کر رہا ہے. ایک دن وہ کہیں غصے میں تھا، اس نے کہا صاحب بہادر آپ تو اردو کی ابجد بھی نہیں جانتے، ایم اے کی ڈگری آپ کے پاس ہے، آپ کو اردو کی ابھی میری جان کب میں نے ایم اے کیا ہے؟ صاحب بہادر ہم اہل زبان ہیں، اگر میں نے کوئی محاورہ بول دیا، میں نے کوئی محاورہ بول دیا تو صاحب بہادر کو بغلیں جاننی پڑے گی. اب صاحب بہادر باقی یوں بغل اٹھا جان گے، یوں کر پھر یوں بغل اٹھا سامنے، کیونکہ لغوی معنی اسے بغل کا بھی آتا تھا جھانکنے کا بھی، اور یہ تو پتہ نہیں تھا کہ محاورے میں اس کا مطلب کیا ہے. اب وہ بیچارہ بغلے جھانک رہا ہے. تو یمن والے ہم سے زیادہ اچھی عربی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ بعض دیکھو بات سنو، جب مسئلہ قرآن اور سنت میں صاف لفظ ملے تو وہ تو خود دے لے لیں گے، لیکن جب اجتہاد کرنا پڑے تو پھر وہ بھی عربی جانتے جو جس کا سمجھ ہے کر لے. اب دیکھ رہے ہیں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان عربی دانوں کو بھی جن کی مادری زبان عربی ہے اجتہاد کا حق نہیں دے رہے. اور آج اتنی سخاوت ہے کہ جو پنجابی میں صحیح نہیں آتی وہ کہتا ہے مجھے بھی اجتہاد کا حق. گجرانوالہ میں ایک بہت بڑی دکان ہے کتابوں کی, 10-12 ملازم ہیں, اتنی بڑی دکان ہے آگے. ان میں ایک بیچارہ میرا شاگرد تھا پھنسا ہوا بھی تنخواہ کے لیے, ان کے شیخ الحدیث صاحب کتاب بھی لینے آئے, ان کو بٹھایا, پانی پلایا, سارے دن لے گیا مسافہ کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب سے, اسے بھی مسافہ کیا آ کے, تو سب نے شور مچا دیا یہ مقلد ہے لڑکا, یہ مقلد ہے, یہ مقلد ہے. ان کے یہاں تو مقلد ہونا گویا ایک بہت بڑی گالی ہے نا. شیخ الحدیث صاحب نے بڑا حیران ہو کے پوچھا تو مقلد ہے کہ جی ہاں مقلد ہوں. کیوں مقلد ہے تو؟ اس لیے کہ جی قرآن حدیث عربی بھی ہے, مجھے اردو میں بھی آتے ہیں, اور نہ قرآن خود مجھ سے باتیں کرتا ہے کہ مجھ میں یہ لکھا ہے, نہ حدیث مجھ سے باتیں کرتی ہے, تو کوئی عالمی سمجھائے گا تو جب تک میں اس پر اعتماد نہ کروں میں تو نہیں جان سکتا. اور اسی اعتماد کا نام تقریر ہے. نہیں نہیں ایسا نہ کرو, صحابہ کی طرح عمل کرو کہ حضرت صحابہ کی مادری زبان عربی تھی, میری پنجابی ہے, اگر آپ پنجابی میں قرآن اتروا دیں تو ٹھیک ہے. آخر میں تو پنجابی ہوں. اور پھر یہ کہ خود حضرت نے ہر عربی دان کو یاد نہیں دی, ہر عربی دان تو کجا, عالم کو ہر آدمی کو یاد نہیں ہوتی کیونکہ وہ گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک کے چچا زاد بھائی ہیں, بغرب کی نماز کے بعد دفن پڑھ رہے ہیں, ایک کوئی بابا جی آ گئے, شاگرد اکرما مجاہد جو بڑے بڑے شاگرد ہیں اس میں وہ بیٹھے. بابا جی نے مسئلہ پوچھا کہ میں جب پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد کچھ سفیدی سی آتی ہے, سفید رطوبت, تو مسئلہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے, میں استنجا کر کے وضو دوبارہ کر لوں یا غسل بھی فرض ہو جاتا ہے؟ اب یہ مسئلہ پوچھنے والا بھی عربی دان ہے اور پوچھ کے سے رہا ہے جو خود پوچھ کے صحابی کے شاگرد ہے. ان سے انہوں نے کہا کہ وضو نہیں ٹوٹتا, استنجا کر کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لیا. وہ چلا گیا بابا جی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پر نفل پڑھتے ہوئے یہ بات سنی, جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ بابا جی کو واپس بلاؤ. گئی بلایا. اب دیکھو جو بات ابن عباس پوچھ رہے ہیں وہ حضرت مجاہد نے کہا کہ ذہن میں نہیں آئی. فرمایا یہ بتاؤ کہ اس سفیدی کے خارج ہونے کے بعد انتشار زائل ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ اگر زائل ہو جاتا ہے تو وہ رتبہ ہے, پھر غسل فرض ہو جاتا ہے, اور اگر باقی رہ جاتا ہے تو وہ وضو ہے یا مضی ہے, اس کے بعد صرف استنجا ہی کافی ہے, غسل فرض نہیں ہوتا. اب دیکھو ایک مسئلہ دیا آیا ہے, اس کا بس حکم موجود ہے کتاب و سنت میں, لیکن اکرما کو نہیں دیتا, مجاہد کو, اور اس گہرائی تک وہ نہیں پہنچ رہے. پھر وہ حیران ہوئے کہ دیکھو اس گہرائی کا ہمیں علم ہی نہیں. اب وہ اگر زائد ہو جاتا ہے تو دیکھو اس کی ساری نمازیں خراب ہو جاتی تھی نا, کہ بھائی حضرت مجاہد ابن عباس کی عمر میں فتوا بھی ہے, شاگرد میں فتوا بھی ہے. تو اس لیے کتاب و سنت پر عمل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو خود پوری سمجھو, اور یا جن کو سمجھ ہے ان سے سمجھ کر عمل کر لیں. اسی کا ذکر اس آیت پہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایک ایسی حقیقت قرآن میں بیان کی جس کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر فن میں آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک فن کے ماہر اور ایک ناواقف. ڈاکٹری میں بھی ڈاکٹر کوالیفائڈ جو ہے وہ فن کا ماہر ہے اور مریض بچارا ناواقف. حساب میں جو حساب دان ہے وہ باہر ہے, اور دوسرا بیچارہ جو نہیں جانتا وہ اس سے نکلوا دیتا سوال. تو اہل ذکر فرمایا اور جو نہیں جانتے ان کا ذکر کیا. اب اہل ذکر کن کو کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے جو یاد کرنے والے ہیں دین کے. اب یاد کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو, اس نوجوان کو حساب اچھی طرح یاد ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کو حساب کے سارے قاعدے یاد ہیں. کوئی نیا سے نیا سوال دے دو یہ نکال لے گا. تو اسی کو یاد کہتے ہیں کہ جس کو حساب کے سارے قاعدے یاد ہو جائیں اس کو یاد کہا جاتا ہے. صرف نام کس کو یاد ہے؟ جس کو سارے قاعدے یاد ہیں کہ زبر کہاں لگ رہی ہے, دیر کہاں لگ رہی ہے, پیش کہاں لگ رہی ہے. اس کو آپ کوئی کتاب دے دیں بغیر زبر دیر کی, وہ پڑھنا شروع کر دے کہ دیکھو جی یہاں زبر آئے گی, آپ سمجھیں گے کہ اس کو بھائی صرف نام یاد ہے. کوئی نئی عبارت دے دے. لیکن آپ میں سے 80% ایسے لوگ بیٹھے ہیں, بلکہ اسے بھی شاید 10% زیادہ, جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن انہیں یہ دلیل یاد نہیں کہ یہاں زبر کیوں لگی ہے, یہاں زیر کیوں لگی ہوئی ہے, یہاں پیش کیوں لگی ہوئی ہے. ہر آدمی بتا سکتا ہے کہ یہاں زبر کیوں ہے؟ نہیں بتا سکتا. یہاں زیر کیوں ہے, یہاں پیش کیوں ہے؟ لیکن ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کو شرف ناب آتی ہے. یہ کہیں گے کہ یہ شرف ناب والوں کی تقلید میں تلاوت کر رہے ہیں. شرف ناب والوں پر انہوں نے اعتماد کر لیا نا. تو وہ میرے شاگرد نے جب کہا کہ جی بھیجے تو اردو میں نہیں آتی, میں تو اعتماد ہی کروں گا. اب بات تو اس کی بڑی معقول تھی جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. اس نے پوچھا پھر تو کس کی تقلید کرے گا؟ اس نے بھی میری تقریر سنی تھی, جانتا تھا ان کی رگے کچھ, کہ مولانا اہل ذکر کی کر لیجیے نا, جس کو یاد ہو دین. آپ عالم ہیں, میں آپ کی کر لوں گا. آپ عالم ہیں, میں آپ کی تقریر کر لوں گا. تو جب میں نے یہ جواب دیا تو 10 منٹ ہو گئے, 15 ہو گئے, کوئی جواب نہیں ملا مجھے. میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی جواب ملتا ہے, کوئی جواب نہیں. آخر میں نے عرض کیا, میں نے کہا اگر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ کا نام لے بیٹھتا کہ میں ان کی تقریر کروں گا, تو آتا قرآن میرے غریب امام پر برس پڑنا تھا بارش کی طرح. جتنی یہودیوں والی آتی تھی, اتنا خود ہوا بارہم پر روح بانم ارباب بن دون اللہ. میرے امام کو آپ نے ساری یہودیوں والی آتوں سے مر دینا تھا. اب میں نے سب کے سب نے کہا ہے کہ میں آپ کی تقریر کروں گا, تو کوئی ایک ایت تو پڑھے کہ میں یہودی ہو گیا ہوں, یہ میری تقریر کرنے لگا ہے. اور جو باقی قرآن بچنا تھا وہ میرے غریب مصیبت آ جانی تھی. جتنی مشرقوں والی ایتیں تھیں وہ ساری آپ نے کوئی پر پڑھ دینی تھی کہ تو مشرق ہو گیا ہے. لیکن یہ جب جب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقریر کا نام لے بیٹھتا, اب تو میں آپ کا مکلف ہوں نا, تو کوئی ایت قرآن میں نہیں رہی جو آپ کو یہودی بنائے اور مجھے مشرک بنائے. یہ کیا وجہ ہے کہ میں امام صاحب کی تقریر کروں تو میرا امام غریب یہودی بن جاتا, میں مشرک ہو جاتا. مجھے محمدی کہنے کو بھی آپ تیار نہیں. لیکن آپ 15 منٹ ہو گئے ہیں, آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم محمدی نہیں رہا کیونکہ میری تقریر کر رہا ہے. آپ کی تقریر کے بعد میں محمدی بھی ہوں, میں مشرک بھی نہیں ہوں. تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ جھگڑا تقلید میں نہیں ہے, اس کے جواز اب جواز میں ایک حسد ہے آپ کے دل میں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے خلاف, کہ صدیاں گزر گئی ہیں اور لوگ ان کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں اور ہم پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں, ہمیں پوچھتا نہیں تم کون ہو. تو صرف یہ حسد جو ہے نا, یہ آپ کی جان کھا جا رہا ہے, ورنہ مسئلے میں کوئی شک مجھے باقی نہیں رہا. تو فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب دیکھیے, آپ نے 5-4 سودے خریدے, آپ کو اس آپ کے قاعدے یاد نہیں تھے. آپ نے شاہد معاویہ سے حساب کروا لیا, تو حساب کا وہ تھے تو وہ ہے جس نے قاعدے بنائے تھے شروع میں, لیکن جس نے سمجھ لیے ہیں وہ بھی حساب دان کہہ رہے گا. ایک درجے میں. اب انہوں نے کہا بھی 750 روپئے بنتے ہیں یہ دے دو. تو کیا 750 کا حساب ان سے کروا کے جو پیسے دے گا تو آدمی مشرک ہو جائے گا؟ انہوں نے تکلیف کی ہے نا اس کی, کیونکہ اسے حساب کے کہنے یاد نہیں تھے, وہ مجبور تھا. سید جاوید شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے, آپ ان کے پاس گئے کہ حضرت کوئی دعا لکھ دے, وظیفہ لکھ دے, انہوں نے آپ کو ایک وظیفہ لکھ دیا. کوئی زبر زیر اس میں رہ گیا حضرت کے لکھنے سے, آپ مولانا کے پاس آئے, حضرت ذرا اس پر زبر زیر صحیح کر دے, میں نے شاہ صاحب نے بتایا وظیفہ پڑھنا ہے اور مجھے سرپنا باتی نہیں, آپ کو قید یاد ہے. اب یہ اگر زبر زیر اس کی صحیح کر دے تاکہ آپ پڑھ سکے تو کیا آپ وظیفہ پڑھ کے مشرک ہو جائیں گے؟ آج کل شرک بھی بڑا سستا ہے. میں کراچی گیا, 8-10 آدمی لمبی لمبی داڑھی, سر بھی دگے پاؤں بھی دگے آ گئے کہ بھائی صاحب دین میں تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دین میں تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب میں تو چونکہ اس فن کا ڈاکٹر ہوں, میں تو جانتا ہوں, میں نے بڑی سختی سے ڈانٹا, میں نے کہا تعویذ کا دین کے ساتھ تعلق کیا ہے, تمہیں دین کا مان آتا ہے کیا ہے بتاؤ؟ نہ تمہیں دنیا کا مان ہے نہ دین کا ہے. وہ ٹھٹک گیا. جی آپ بتا دیں دنیا دین کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تک تو نہیں آتا نا آپ کا. میرے کا سن لو, یہ اگر ایک نہر ہے, دریا ہے میرے پاس, تو اس کنارے کو دنیا کہتے ہیں, اس کنارے کو اوکھڑا کہتے ہیں. اس طرح موت ایک بارڈر ہے, جو کام ہم موت سے پہلے کے نفع نقصان کے لیے کریں گے وہ دنیا کا کام ہے, اور جس کام کا ہمیں ثواب یا عذاب موت کے بعد ملنا ہے وہ دین کا کام ہے. یہ بنیادی فرق ہے. دنیا کے بارے میں ہمیں فرمایا انتم عالم امر دنیا کو, کہ دنیا میں جو تمہاری سمجھ میں کرو, دین سے اگر ٹکرائے گی دیکھا جائے گا. اور دین کے فرمایا بارے میں فرمایا کہ اس میں نئی بات پیدا نہ کرنا. جب میں نے سمجھایا, اب میں نے پوچھا کہ اب جو لوگ تعویذ لیتے ہیں وہ کس لیے لیتے ہیں کہ شاہ صاحب تعویذ دے دو پورس رات سے گزر جائیں, کس لیے لیتے ہیں؟ شاہ صاحب تعویذ دے دو قبر میں عذاب نہ ہو, اس لیے تعویذ لیتے ہیں. موت کے بعد کے لیے لیتے ہیں یا موت سے پہلے پہلے کے کاموں کے لیے لیتے ہیں؟ کہ جی بخار نہ ہو جی, سر درد نہ ہو جی, اسی کام کے لیے لیتے ہیں. تو جب یہ دنیا کا کام ہے تو اس کا دین کے ساتھ تعلق کیا بھائی؟ اس لیے اس کو دنیا کا کام, جیسے نیرو بیان کے لیے حدیث میں لفظ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ دنیا طریقے علاج ہے, تجربے پر مقوف ہے. اس طرح پندر یہ تعویذ کے لیے یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ حدیث میں آیا ہے یا نہیں آیا. کہ جی ایک حدیث بھی آتا ہے کہ تعویذ شرک ہے, تبیبہ کا لفظ میں رکھا, وہ تو تبیبہ کا لفظ ہے, تعویذ کا نہیں. تبیبہ تم سے بنا ہے, اس کا تمام پورا ہونا, کہ جس کا اسی پر اعتماد ہو کہ اللہ شافی نہیں ہے, یہی شافی ہے. اور اگر اس کو بطور سبب استعمال کرے کہ دوا پینا میرا کام ہے, شفا دینا اللہ کا, یہ ایک سبب ہے, تو پھر اس کو طبیبہ نہیں کہتے, پھر اس کو تعویذ کہتے. تو میں نے کہا چونکہ مشرکین شرکیاں کرتے تھے تو ان کو شرک کہا گیا. میں نے کہا دیکھو عام فہم بات ہے, آپ سے بھی پوچھتا ہوں, لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھنا شرک ہے؟ لا الہ الا اللہ کاغذ پر لکھ دینا شرک ہے؟ مسجد پر دیوار پر لکھ دے, یہ لکھا ہوں لا الہ الا اللہ, شرک ہے؟ کہتے زبان سے پڑھنا شرک نہیں, لکھنا شرک نہیں, لپیٹ کر یہاں باندھ دیں گے شرک ہو جائے گا. اس کو لپیٹ کر یہاں باندھ دیں گے شرک ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے اللہ کے نبی کی حدیثیں جو ہیں ہم ائمہ مجتہدین سے سمجھتے تھے. آج ہر آدمی تیار ہے, بس لغت دیکھ لی اور حدیث سمجھ لے بیٹھ گیا. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا, ایک سکھ چلا گیا انگلستان, وہاں تو انگریزی بولتے ہیں نا, اس نے ڈکشنری لے لی اردو عربی, تو اردو انگریزی. سب سے پہلے پیٹ کا مسئلہ تھا, بھوک لگی, ہوٹل پر چلا گیا. تو جیسے ہمارے یہاں بڑے ہوٹل ہوتے ہیں نا, تو ان میں ہر چیز الگ الگ مل جاتی ہے, سری الگ, پائے الگ, گردے الگ. اس کا دل چاہا زبان کا گوشت کھانے کو. اب ایک یہ زبان ہے جو گوشت کا لوتڑا ہے, اور یہ اردو زبان ہے. اس زبان کو انگریزی میں ٹنگ کہتے ہیں اور اس کو لینگویج کہتے ہیں, انگلش لینگویج, پرشین لینگویج. تو جسے کھول لی دیکھا تو لینگویج کہتا ہے, اے پلیٹ آف لینگویجز, اے پلیٹ آف لینگویجز. وہ انگریز پریشان کی, کہاں سے تیار کرے بھی پلیٹ, کہ تھوڑی سی فرانسیسی ہو, تھوڑی سی ڈچ ہو, تھوڑی سی انگریزی ہو, تھوڑی سی سراغی ہو, تو یہ ڈش کہاں سے تیار کر کے دے. اور وہ شور بچا رہا ہے, اے پلیٹ آف لینگویجز. اب انہوں نے دیکھا کہ اس کی شکل و صورت کا ایک پہلے بھی رہتا ہے, اس سے پوچھے جا کے کہ بھائی یہ کیا کہتا ہے. اس کے پاس گیا, وہ سے کوئی اور رہتا تھا پہلے کا, کہ بھائی سمجھاؤ تو صحیح یہ کیا کہتا ہے. اس سے پوچھا اپنی زبان میں کہ زبان کا گوشت کھانا ہے, کہا کہ یہ زبان کا گوشت مانتا ہے. اب انگریز پریشان ہے کہ یہ مصیبت آ کہاں سے گئی ہے, اور وہ خوش ہے کہ الحمدللہ میں اتنا بڑا انگریزی دان ہو گیا ہوں کہ انگریزوں کو بھی ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑی. یعنی وہ بھی بقیر ٹرانسلیٹر کے پاس گیا ہے کہ بھی بتاؤ میں تو بہت بڑا انگریزی دان ہو گیا ہوں. خیر انہوں نے ایک پلیٹ دے دی, کھا لی, ذرا چٹکارا اچھا لگا, ایک اور لے لی, پھر دوسری کھول لی, اور لکھے ایڈ ون پلیٹ ایڈ ون پلیٹ ایڈ. تو انگریز پھر پریشان کہ یہ کیا مصیبت ہے. پھر وہ پہلے شخص سے پوچھا بھی کیا کہتا ہے, کہتا ہے یہ ایک اور دے دی دو. وہ کھا لی, اب پھلوں پر نظر دوڑائی, آلو بخارا رکھا تھا, جسے کھول لی, آلو کا لفظ ملا, پوٹیٹو. بخارا تلاش کرتا رہا, نہیں ملا, بخار مل گیا. کہتا ہے پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا, یہ پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا. انگریزوں بیچاروں کے پیسوں بھی پتہ نہیں یہ کس بات کا دور. تو بات ہنسنے کی نہیں, رونے کی ہے. آج ہر شخص چاہتا ہے کہ کتاب سن کی جی میں خود ہی کر لوں لوگ دیکھ کر, اور اسی کو روکنے کے لیے تقریر ہے کہ ماہرین سے بھی کرونے, قانون کے ماہرین سے قانون سمجھو. قانون کے باہر کی تشریح پر عمل کرو گے تو سب کہیں گے کہ قانون پر اس نے صحیح عمل کیا. لیکن ایک جج صاحب مثال کے طور پر مجھے کہہ رہے کہ بھائی تو نے جو یہ فکرہ کہا ہے نا تقریر میں, یہ حکومت پاکستان کی فلاں دفعہ تعزیرات کے خلاف ہے اور اس کی اتنی سزا ہے. یہ جج صاحب مجھے کہہ رہے ہیں دل پر. اب مجھے کیا حق ہے میں آگے سے کہوں کہ جج صاحب آپ بھی پاکستانی, میں بھی پاکستانی, آپ کو زیادہ حق نہیں تعزیرات پاکستان سننے کا, مجھے بھی حق ہے. آپ نے یہ مطلب سمجھا وہ صحیح نہیں, میں اس کا مطلب یہ سمجھا ہوں, میرا کوئی جرم نہیں. تو اگر مجھے قانون یہ اجازت دے تو پھر وہ قانون قانون نہیں, بچوں کا کھیل بن جائے گا. کسی ملزم کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا, ہر ملزم تعویل کر کے نکل جائے گا. اسی یعنی بچوں کا کھیل قانون کو بنانے سے بچانے کے لیے باقاعدہ ایک قانون بنانا پڑا جس کا نام ہے توہین عدالت. اب ہے وہ میں بھی پاکستانی, اور اگر میں تاجر ہوں تو شاید یہ بھی کہہ سکوں کہ میں میری کمائی سے آپ سے تنخواہ لیتے ہیں زیادہ جو میں جمع کراتا ہوں. جان صاحب کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ایک سرمایہ دار آدمی ہوں. لیکن کیا جج صاحب میری تشریف مانیں گے یا تو میری عدالت کا ایک اور مقدمہ سزا مجھے سنا دیں گے ساتھ؟ تو یہ قانون جو ہر چار پانچ سال کے بعد ریوائز کرنا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی اگر کوئی قانون ہے کہ ظاہر اس کی تشریح نہ کرے، تو وہ قانون جو قیامت تک چل رہا ہے اگر وہ ہر ظاہر کو دے دیا جائے کہ بھی جو چاہے تشریح کرو، تو پھر قانون قانون نہیں رہے گا، بچوں کا کھیل بن. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو بچوں کا کھیل بنا. جس کو صحیح اردو بھی نہیں آتی وہ بھی قرآن کی کسی کا پھر رہا. ایک میرے پاس آ گیا کہ یہ جو حدیث ہے نا جی کہ درود پاک روضہ پاک پر پہنچایا جاتا ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. سوچے نا، قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ الہ المرجع، کہ خدا کی طرف ہر چیز جاتی ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ کسی اور کے پاس بھی جاتا ہے قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. تو بڑا زور جناب. عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک وکیل تھا اور کہتا تھا کہ میں نے ایم اے اسلامیات بھی کیا ہوا ہے. میں نے سکھا کہ تجھے ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا. میں نے پوچھا جب کوئی آدمی فوت ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم نے اللہ جی کے پاس واپس ہے. تو اگر تو باپ کو بھی لے کے خلاف ہے، وہ تو یہ ہے کہ بلا کر وہاں پہنچنا ہے. اس سے پہلے جتنوں کو بھی تو ملتا رہے جاتا رہے، تو اس صاحب کے خلاف تو نہیں ہے. جب میں نے یہ سمجھایا اس نے کہا اچھا اس کا مطلب میں غلط سمجھا تھا، میں نے کہا اور کیا سمجھا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے خود یہ قانون بتایا جس کو ساری دنیا بھی مانتی ہے کہ ہر فن میں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو وہ فن پورا یاد ہوتا ہے، اور یاد کا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو مثالوں سے کہ حساب اسی کو یاد ہے جس کو قاعدے یاد ہے، شرف نام اسی کو یاد ہے جس کو قاعدے یاد ہے، کوئی نیا سوال آئے وہ حل کر لے. اس طرح کتاب و سنت کے جس کو قاعدے یاد ہوں وہ کوئی بھید ہوتا ہے، کوئی نیا سوال آئے وہ فن حل کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب جو حساب نہیں جانتا وہ حساب دان سے پوچھ لے تو مشکل تو نہیں بنے گا. اس طرح جو بھائی نہیں کر سکتا، اس لیے دو ہی راستے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ان فی ذالک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، کہ بھائی اس قرآن سے دو ہی لوگ نصیب کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. ایک وہ جس کا دل خود روشن ہو، صاحب بصیرت ہو، جس کو یاد ہو وہ اس کی اتنا تک پہنچ سکتا ہو. ایک تو وہ اس پر خود عمل کر، اور دوسرا جو ہے وہ پھر اس کو کیا حکم ہے؟ القسم بہو شہید، پورے دل کو حاضر کر کے اس کی بات سنے، مجھے سمجھا رہا ہے، پورے دل کو توجہ کر. وہی پہلا آدمی اس کو وہی تھک کہا جاتا ہے، اس دوسرے کو مخالف کہا جاتا ہے. اب صبح بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک دوست نے مجھے پوچھا کہ جی قبر میں پوچھا جائے گا کہ تقلید کی تھی یا نہیں، تو حنفی کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا، شافی کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا. میں نے کہا اگر دین اتنا ہی ہے جتنا قبر میں پوچھا جائے گا، پھر تو اس میں میں نے کہا پانچوں نمازیں بھی نہیں آتی، صحیح بخاری بھی نہیں آتی. تو میں نے کہا ان سوال آپ میں تو اس سوال کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ تو اللہ کرے ہر مسلمان پر آسانی ہو جائے، چند منٹ کی بات ہوگی، اس کے بعد قیامت تک جو پٹائی ہونی ہے قبر میں وہ اسی مسئلے کی وجہ سے ہونی ہے. چنانچہ میں نے صحیح بخاری کی صفحہ 178 کھول کے رکھ دیا، جو پڑھو کیا لکھا ہے کہ فرشتہ جب مارے گا نا تو ایک گرد مارے گا اور سات لفظ کہے گا، لا درایتا ولا تلایتا، تو خود نہ سمجھے درایت تھا، نہ تجھے پوری سمجھ اور عقل تھی دیر کی، اور نہ تو نے سمجھ والوں سے دیر سیکھا تھا، اس لیے غلطی کر رہا. تو قیامت تک جو پٹائی ہوگی وہ اسی مسئلے پر ہوگی. کوہاد کے مناظرے میں جب میں نے یہ پیش کی حدیث، تو بارہ مولی صاحبان سے کھڑے ہو گئے، تحریف کر رہا ہے، غلط ترجمہ کر رہا ہے. آپ صحیح سنا دیں، آپ صحیح سنا دیں کہ درایت کا معنی کیا ہوتا ہے اور تلایت کا معنی کہ تلاشت میں پیچھے چلنا ہوتا ہے نا. کہتا ہے کسی نے پہلے بخاری کی شرح میں یہ بات لکھی ہے؟ میں نے کسلانی شرح بخاری اٹھائی، میں نے کہا دیکھو لکھا ہے ولد تباعت العلماء بالتقلید فیما یقولون، کہ تو خود بھی مجتہد نہیں تھا اور تو نے تقلید بھی ان کی نہیں کی، اس لیے تو مار تجھے مار پڑ رہی ہے. وہ آدمی جو نیا نیا غیر مقدم تھا، کارخانے دار تھا، مجھے کہنے لگا جی مجھے دکھائیں کہاں لکھا تقلید، میں نے دکھا دیا. میں نے کہا آگے مناظرہ جاری رکھے یا نہ رکھے یہ آپ کی مرضی، میری توبہ کہتا ہے. مجھ سے قیامت تک کھا دیا نہیں کروائی جائے گی، میری کہنا توبہ، اب آپ کی مرضی کرتے رہیں گے، بس میرے لیے نہ کرے. تو ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے چلو قبر میں تو مار پڑتی رہے گی، لیکن جب قبر سے نکلیں گے پھر جان چھوٹ جائے گی یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں. پھر کیا ہوگا؟ میرے کو قرآن بتا رہا ہے کہ روتے ہوئے جا رہے گے، لو کنہ نس مو اور نہ کہ لو ماں کنہ پیے صحابی صحیح. کہ دو ہی طریقے سے، یا تو پوری عقل اور سمجھ ہوتی میر کی، یا ان سے سن کر مسئلہ سمجھ لیتے. تو وہاں اعتراف جرم کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے. آج تو پوچھیں گے کبھی پوچھا جائے گا یا نہیں، وہ فرشتہ پیٹ پیٹ کے اتنا مسئلہ یاد کرائے گا کہ یہی اعتراف جرم قیامت کو ہوگا. جاتے ہوئے ایک ہی پکار ہوگی، لو کنہ نس مو اور نہ کہ لو ماں کنہ پیے صحابی صحیح. تو بات یہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جو جس پن کو نہیں جانتا وہ دوسرے سے سمجھتا. میں ایک مناظرے میں جب آیت پڑھی، اب وہ کی یاد ہوتی ہے، کہنے لگے جی حدیث سے تفسیر کرو، حدیث سے تفسیر کرو. جن کا حدیث سے سن لو. ابو داؤد شریف میں واقعہ ہے، میں نے سنایا کہ حضرت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، خود اس میں تشریف نہیں لے گئے. اب وہاں لڑائی شروع تھی، تو لڑائی میں ایک شخص کے گہرا یہاں زخم ہو گیا سر پر. اتفاق یہ ہے کہ وہ زخمی آدمی رات سویا تو اسے ایسا خواب آ گیا جس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے. اب دیکھو یہاں دو باتیں آ گئی، ایک تو قرآن کی آیت اسے یاد ہے، اس کو عربی آتی ہے کہ پانی نہ ملے تو تجمم کرو. اب یہاں پانی تو موجود ہے، تو حضرت پاک کی مبارکات تھی کہ جب لشکر بھیجتے تو امیر عالم کو بنا کر بھیجتے فقیر کو، تاکہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس سے لوگ پوچھ لیں. لیکن اس نے شرم کے بارے امیر صاحب سے نہیں پوچھا، جا کے اپنے جج سے پوچھ لیا کہ کیا کروں. اب دیکھو وہ قرآن کی آیت پڑھ کے مسئلہ بتا رہا ہے کہ قرآن میں صاف ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو، تیرے پاس تو پانی ہے، سکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ زخم میں پانی پڑ جائے اور میں فوت ہو جاؤں. کہ نہیں، قرآن کی آیت ہے. اس بیچارے نے بس غسل کر لیا اور وہی جو خطرہ تھا پیش ہے وہ آدمی فوت ہو گئے. جب لشکر واپس آیا تو حضرت پاک کے سامنے یہ بات رکھی گئی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہیں، پتھر مارنے والوں کی دعائیں دیتے ہیں، لیکن یہ بات سن کر فوراً منہ سے بد دعا نکل گئی، قاتلوہ قاتلہم اللہ، کہ انہوں نے غلط فتوی دے کر مارا ہے، خدا ان کا ستیاناش کرے. اور آگے کیا فرمایا، انما شفاء الای سوال، اس ناواقفی کا طریق علاج ایک ہی تھا کہ جاننے والوں سے پوچھتے ہیں. اب وہ جو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ حدیث سے تفسیر کرو، میں نے حدیث سنائی، اس کے بعد کہا دیکھو یہاں سے پتا چلا کہ جو دین کا پورا واقف نہ ہو اس کو فتویٰ دینا، اس پر اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کا ستیہ ناش کر دے. تو ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کر دو اللہ کے نبی پاک کی سنت ہے. میں نے کہا سب 3 دفعہ بد دعا کر دو کہ یا اللہ جو کتاب و سنت کے باہر نہیں اور فتویٰ دیتے ہیں یا اللہ ان کا ستیاناش ہو جائے, یا اللہ ان کا ستیاناش ہو جائے, یا اللہ ان کا ستیاناش ہو جائے. اب وہ والی صاحب کھڑے ہو گئے. اب وہ ایسے بیچارے پریشان تھے, انہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی قسم کھانی ہے کون سی نہیں کھانی, خدا کی قسم, قرآن کی قسم, رسول کی قسم, نبی کی قسم, پتہ نہیں کیا قسم کھا رہے ہیں کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے, قسمیں کھاتا جا رہا ہے. 5-7 قسمیں ایک ہی ساتھ میں کھا گیا. آ کر میں نے کہا کہ آپ نے قسمیں سن لی, اب قرآن سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تطیق اللہ حلاف مہین, ہر کمینے کی قسموں پر نہ چلے جایا کرنا. یہ میں نے کہا نہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مان رہا ہے, باغ کے اندر جا کے دروازہ بند کر دیا. اب میں سمجھ گیا کہ اب یہ فون کرے گا کمیشن کو, کمیشن ان کے بعد ہوگا تھا. اس لیے اب جان بچانی چاہیے. میں اٹھا اور ادھر تبلیغی مرکز تھا وہاں تعلیم کے وہاں جا کے بیٹھ گیا. اس نے فون کیا اور یہ سارے بازار سے مجھے تلاش کر رہی ہے اور میں تبلیغی جماعت والوں بیٹھا ہوں, درس ہو رہا ہے, سن رہا ہوں. خود کسی کو بھی پتا نہیں کسی اور دوسرے میرے ساتھی کو کہ میں کہاں ہوں, نہ مدرسے والوں کو پتا ہے نا, اور وہ سارے پریشانی کے پتہ نہیں کہاں جلا گیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بات کوئی ایسی الجھاؤ والی نہیں ہے, لیکن الجھانے کے لیے عجیب و غریب طریقے ہوتے ہیں. ایک مناظرے میں اب میں تو پڑھتا تھا آئے پہ فصل اہل ذکر ان کو تم لا تعلمون, مدد کا مناظر صاحب اٹھتے یوں ہاتھ باندھ کے ایک رکوع پڑھ کے بیٹھ جاتے, ایک رکوع قرآن پڑھ کے نہ ترجمہ نہ پڑھ. میں نے عرض کیا, میں نے حضرت آپ شبینہ پڑھنے ہیں یا مناظرہ کرنے ہیں؟ کوئی آیت پڑھے جس سے مدرہ ثابت ہو. مجھے کہنے لگے اگر تجھے تقلید کا معنی آ جائے نا, اس کا معنی کیا ہے, تو کبھی اپنے آپ کو مقلد نہ کہے. ذرا سمجھا دے, تقلید کہتے ہیں پٹے کو, پٹے کو, پٹے. ساتھ کچھ نوجوان سٹیج پر بیٹھے تھے, ان سے پوچھتا ہے پتہ کس کے گلے میں ہوتا ہے, یہ کتے کے گلے میں. نعرے شروع ہو گئے مشر قید حدیث زندہ باد, جن کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے محدثین کا ذکر طبقات حنفیہ میں ہے وہ بھی اس معاذ اللہ سارے کتے ہو گئے, وہ مقلد ہے نا. جتنے محدثین کا ذکر طبقات مالکیہ میں ہے وہ بھی سارے کتے ہو گئے, جتنوں کا ذکر طبقات شافیہ میں ہے وہ بھی سارے کتے ہو گئے, اور جن کا ذکر طبقات حنابلہ میں وہ بھی سارے کتے ہو گئے, اور آپ کا مذہب زندہ ہو گیا. مجھے کہتا ہے تو انکار کرتا ہے, اس کا معنی پتا نہیں ہوتا. مجھے کہا کر میں انکار تو نہیں کرتا, لیکن جس طرح اس کا پتا من ہوتا ہے اس کا من ہار بھی ہوتا ہے, اور ہار ہوتا ہے انسانوں کے گلوں میں. اب انسان انسانوں والا مانا یاد کر لیتے ہیں, کتے کتوں والا یاد کر لیتے ہیں, نظر اپنی اپنی پسند ہو. ہم کیسے ان کو مجبور کریں گے تم انسانوں والا مانا یاد کرو؟ اس پر بڑا پریشان ہوا. حدیث میں دکھاؤ, حدیث میں, حدیث میں کہ تقریب کا مانا ہار ہوتا ہے. میں نے کہا مانے حدیث میں ہوتے ہیں یا لغت میں ہوتے ہیں؟ لیکن تجھے تو میں منہ مانگی بہت دوں گا. آج مشکات شریف غیر مقدوں کے ترجمے والی میں نے اٹھا لی, وہاں حدیث پاک تھی والد علم ادا غیر علیہ کا مقلد الخناج بھی اللہ برجان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نااہلوں کے سامنے علمی باتیں رکھنا ایسا ہے جیسے خنزیروں کے گلے میں ہیرے جواہرات موتیوں کے ہار ڈال دیں. میرے کہا دیکھو یہاں ترجمہ ہار لکھا ہے, اور اس حدیث سے 3 باتیں ثابت ہو رہی ہیں. کتنی؟ ایک تو یہ کہ تقلید کا معنی ہار ہوتا ہے. تو آپ نے کہا تھا حدیث سے ثابت کرو, میں نے ثابت کر لیا. دوسرا یہ کہ وہ کتنا قیمتی ہار ہوتا ہے جس میں کتاب اللہ کے موتی, سنت کے ہیرے, اجماع کے جواہرات ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ آپ جیسے خنزیروں کے لائق نہیں, ان کے لائق وہار نہیں. بس اس کے بعد شور مچا دیا. تو دیکھو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گناہ کی. میں رحیم یار کا میں بیٹھا تھا, پانچ سات مولوی صاحبان آ گیا کتابوں کا لیے لے کر. گناہ نہ ہوگا چلو ٹھیک ہے ہو جائے گا. جب میں نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا تو صحیح ہوگا. کیوں کہ تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے. میرے کسی حدیث میں منع ہے کہ پرائمری اسکول کے ماسٹر مناظرہ نہ کرے. تو مجھے حدیث سنا دے, میں نہیں کروں گا. میں گوری صاحب کی مدد کر لوں گا کہ مولانا آپ مناظرہ کریں, مجھے حدیث پاک نے منع کر دیا. آپ کی حدیث سنائے خاموش. میں نے پوچھا کہ تقلید کیا چیز ہے جس کو آپ اتنا برا سمجھتے ہیں اور ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں. یہ عربی لفظ ہے, آپ ان ان پڑھوں کو سمجھائیں کہ تقلید ہے کیا چیز. یہ تقلید کہتے ہیں کہ دین کا کوئی مسئلہ کسی امتی سے پوچھا جائے یا امتی خود مسئلہ بتائے اور اس کے ساتھ قرآن کی آیت یا نبی پاک کی حدیث نہ بتائے, صرف مسئلہ بتائے اور پوچھنے والا دلیل پوچھے بغیر اس مسئلے پر عمل کر لے. یہ ہے تقلید. بہت اچھا. میں نے کہا کہ بچ آپ سارے شہر والے ہیں, پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جمعے کی ایک زائد اذان شروع کروائی, یہ کروائی ہے کہ جی کروائی, جیسے کون سی قرآن کی آیت سنائی تھی ساتھ کہ جی کوئی بھی نہیں, پھر کون سی حدیث سنائی تھی کہ کوئی بھی نہیں. صحابہ نے میں نے کہا مطالبہ کیا کہ آیت سناؤ کہ نہیں کیا. میں نے کہا حدیث کا مطالبہ کیا کہ نہیں کیا. پھر صحابہ مان گئے کہ مان گئے. تو یہ تقلید ہوئی یا نہ ہوئی؟ کیا یہ صحابہ آپ کے یہاں مشرک ہیں؟ تو بھائی صاحب کہنے لگے مشرک تو نہیں کہتے, غلطی تو کی نا انہوں نے, غلطی تو کی. اب میں تو ابھی نہیں بولا, ان کی آدمی ٹیچر ہاتھ باندھ کے کریں گے مولوی صاحب خدا کے لیے, اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو. پہلے اماموں کی غلطیاں بتاتے ہیں, اماموں کو گالیاں دیتے ہیں, صحابہ کی غلطیاں بتانی شروع کر دی. کوئی چیز تو ہمارے پاس بھی رہنے دو نا, اب صحابہ کو بھی ہم گالیاں دیتے ہیں. اب میں سمجھا کہ یہ آدمی بات سمجھنا چاہتے ہیں. اس کو میں نے کہا نا اصغر صاحب آپ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جی ہاں. جن کا رکوع میں جو تسبیح پڑی تھی اونچی زبان سے پڑی تھی, آہستہ زبان آواز سے کہ جی آہستہ آواز سے. ذرا اس کی حدیث سنا دیں. جی اس کی حدیث تو مجھے نہیں آتی. تو میں نے کہا پھر کس کی تقلید بھی آپ نے پڑھی تھی؟ جی ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ آہستہ پڑھنی چاہیے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ ایک آپ کا مقدم بات ہے, یہ مشرک ہے اور آپ مشرک گر ہیں, اس کو مشرک بنا رہے ہیں. میں نے دو چار باتیں اور پوچھ لی. میں نے کہا آپ روشنی پڑھتی ہیں آپ ہی اتنا ہی آپ نے کہ جی ہاں. اونچی آواز سے آہستہ آواز سے؟ کہتا یہ نہ پوچھو حدیث ہمیں نہیں آتی, نہ اونچی کی نہ آہستہ. میں نے کہا امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے, مقدی آہستہ کہتے ہیں, کس کی حدیث؟ کہتا یہ حدیث ہمیں نہیں آتی. میں نے کہا پھر کس کی تقلید میں کرتے ہیں یہ سارے کام؟ چھ مولوی صاحبان, سات ان کے شاگرد تھے, بارہ تو ان کی تعداد بیس پچیس اور. تو میں نے کہا کہ جی ہم کل آپ کو دس بجے حدیثیں دکھائیں گے. بہت اچھا, لیکن کل تک جو نمازیں آپ پڑھیں گے وہ دوبارہ پڑھیں گے یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو آپ کے پاس دلیل نہیں تھی نا, وہ تو آپ نے کسی کی تقریر میں پڑھی ہے. اب ہمارے ہاں کسی پر اعتماد کر کے دیکھیے, یہ مسئلہ تقریر کا مشکل نہیں ہے. آپ کسی نماز سے پوچھیں کہ آپ کو عطا یاد یاد ہے نا, اس کی سنن سنن آتی ہے سنن, پھر راوی کے حالات آتے ہیں. لیکن آپ عطا یاد اس پر پڑھ رہے ہیں کہ اس کی سند یقین علماء کے پاس ہے اور ہے بھی صحیح, اگرچہ مجھے معلوم. اب اگر تقلید شرک ہے تو آپ عطا یاد پڑھ کے مشرک ہوئے, نمازی نہیں ہوئے. اور اگر تقلید جائز ہے تو آپ نمازی ہوئے. کہنے کہ اتنا بوجھ نہ ڈالو, ساری نمازیں ہم سے قضا نہیں ہوگی. میں نے کہا اچھا, صبح میں نے 9 بجے فون کیا کہ 6 حدیثیں آپ سے پوچھی تھی مل گئی، کہ نہیں جی رات یہ جھنڈے میں بھی کوئی نہیں سویا، کتابوں میں تلاش ہو رہی ہے، فون پر رابطے قائم ہیں، کراچی جامع ابو بکر اور مدرسہ ستاریہ میں لوگ نہیں سوئے، تلاش ہو رہی ہے، اور 4 کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی ہیں، 4 کاریں میرے ساتھ کاروں پر آ جائیں گی یا ہیلی کاپٹر بھیجنے پڑیں گے؟ تو آپ کے لیے ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، میرے کا بالکل نہ، مجھ سے زیادہ نرم آپ کو آدمی نہیں ملے گا، میں نے حدیثیں 6 پوچھی آپ سے، آپ مجھ سے قسطیں طے کر لیں، 3 مہینے کے بعد 2 حدیثیں دکھا دیا گا، اتنی آسان تھی، اس دفعہ 2 دکھا دیں، میں یہ بھی کہنے لگا تھا پہلی دکھائیں، جو آپ کو مل جائے وہ دکھا دیں، پھر 3 مہینے بعد آ کر دوسری 2 پوچھوں گا، پھر 3 مہینے بعد تیسری آپ سے وصول کروں گا، کہتے جی بس ہم آپ سے بات نہیں کرتے، انتظار کرتے رہے، 4 بجے ہم ان کے چلے گئے جہاں ان کا مقصد تھا مدرسے میں، کہ بھی ہم تو انتظار کرتے رہے آپ آئے نہیں، اللہ کے نبی کے حدیث میں تو بہت بڑی نیکی کی بات ہے، تو ہم کیوں معروم ہیں اس سے، اس لیے ہم خود چل کر آ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے، حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا، کل آپ نے ہمیں بہت ذلیل کیا، حدیث نہ پوچھنا، اچھا آپ کیا مانتے وہی پوچھ لیں گے بھائی، ہم آپ کی فقہ بالکل نہیں مانیں گے، میرے کا بالکل نہ مانو، میں تو خود آپ کی فقہ چھوڑ دے رہی ہے، میں نے کہ جو مسئلے میں فقہ سے لیتا ہوں مجھے حدیث سے ضرورت پوری کرنے میں، مجھے کیا ضرورت ہے فقہ ماننے کی، نہیں تو میں تو خود فقہ چھوڑنے آ گیا، اب میں نرم ہو رہا ہوں گرم ہو رہے ہیں، ہم نہیں مانتے فقہ، بالکل نہ مانو، مجھ سے بھی سنوا دو، اور میں تو آ گیا ہوں، میں قیامت کو اللہ تعالیٰ سے عرض کر دوں کہ یا اللہ میں منتیں کرتا رہا کہ مجھ سے فقہ چھڑا لو، میں چھڑائی نہیں مجھ سے، اب میں نرم ہو رہا ہوں گرم ہو رہے ہیں، 2 کھڑے ہو گئے، یہ فقہ ہے، اس نے لکھا ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو، یہ فقہ ہے، یہ ہے جی فقہ، نہیں مانتے ہیں جس فقہ میں، بالکل نہ مانتے، بالکل نہ مانتے، میں نے خود فقہ چھوڑا دیا، اب وہ 4 اور کھڑے ہو گئے، ہم نہیں مانتے تمہاری اس فقہ کو، سب بالکل نہ مانو، میں نے خود چھوڑ دی، اسے چھڑوا لو، جب وہ 7-8 ہو گئے شور مچانے والے، تو پھر میں نے پوچھا کہ صرف زبان سے نہیں مانتے یا دل سے بھی نہیں مانتے فقہ کو، زبان سے مانتے ہیں نا دل سے، دل کا چوکنے سے جی جس کی بیوی خوبصورت ہے ہمارے پاس بھیج دو، کیونکہ ہماری فقہ کا مسئلہ ہے نا، کہ امام کی بیوی خوبصورت ہو، یہ تو ہماری فقہ میں لکھا ہے، آپ امام کو وہ بیوی لا کر دیں جو پورے علاقے میں بات سنتے ہو، کہ جب پیچھے جا رہی ہے تو سرٹیفکیٹ ہو کہ وہ فقہ کا منکر آگے آگے جا رہا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ پیچھے جا رہا ہے، اتنا میں نے کہا سارے بیٹھ گئے، بس ساری شوقی ختم ہو گئی بیوی کے لیے، بس ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، میں بار روم میں تقریر کر رہا تھا، وکلا حضرات بیٹھے تھے، اب میں ان کو ان کی زبان میں سمجھا رہا تھا کہ قرآن جو ہے یہ آئین ہے، آئین کے درجے میں، اور سنت جو ہے اس کی حیثیت ہے کہ قانون ساز اسمبلی خود قانون کے کسی اجماع کی تشریح کر دے، تو پھر کسی کی بات اس کے مقابلے میں نہیں سنی جاتی، آئمہ مجتہدین کو ہم قانون ساز نہیں مانتے، جن کو ہم قانون کا ماہر مانتے ہیں، ان کی حیثیت قانون میں ملک میں ہوئی ہے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی ہے، چیف جسٹس صاحب قانون ساز نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن ساز ادارہ قومی اسمبلی ہے، لیکن ان کو قانون کا اتنا بڑا باہر سمجھا جاتا ہے کہ اس کے فیصلوں کو باقاعدہ پی ایل ڈی میں لکھ لیا جاتا ہے، اور ماتحت عدالتیں اس کے ریفرنس اور حوالے سے فیصلے کرتے ہیں کہ اس کی تشریح جو ہے قانون کی وہ مسلمہ سمجھی جاتی ہے، اور اگر وہ ایک جسٹس کا فیصلہ ہو تو اس کو ہائی کورٹ کا فیصلہ کرنا سمجھا جاتا ہے، اگر فل بینچ بیٹھ جائے اسے سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، اور ہمارے اس کو اجماع امت کہا جاتا ہے، کہ سارے مجتہدین نے اتفاق کر لیا، اس لیے آئمہ اس طرح ملک میں قانون پر عمل کرنے کے لیے ان کورٹوں کی ضرورت ہے یا نہیں، تو تو جس طرح پی آر ڈی کے حوالے سے جسٹس صاحب جج فیصلہ کر رہے ہیں سول جج, اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کالا ابو حنیفہ کالا شافعی, کہ ان کی اسلام میں تشریح اتنی موت پر مانی گئی ہے, ماہرین قانون نے مانی ہے کہ ان کو محفوظ کر لیا اور ان پر فیصلے دیے. یہی کہ یہ قانون کا فیصلہ ہے, چیف جسٹس کا فیصلہ چیف جسٹس کی ذاتی رائے نہیں ہوتی, قانون کا ذریعہ ہوتی. اس طرح بوئن جسٹس کا فیصلہ کتاب و سنت کی ذریعہ ہے, اس کی ذاتی رائے. اب دیکھو میں بڑی آسان مثال سمجھا رہا تھا جو ان کے ذہن کے مطابق تھی. غیر مکلفی پرشد میں ہوا ہے کہ جس طرح توحید عدالت کرنے والا کہ تو پٹواری اٹھ کر جسٹس کو چیلنج کر دے کہ تو قانون نہیں جانتا, وہ توحید عدالت کا مرتب ہوگا یا نہیں؟ ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ بھائی صاحب ایمانوں کو حنیفہ معصوم تھے. میں نے نہیں نہیں بیٹھ گیا. میں نے کہا بات پوری پوچھنی چاہیے, ادھوری نہیں پوچھنی چاہیے. کہ پوری نہیں بول سکتا نہیں کہتے پوری نہیں, لیکن آتی تو مجھے پوچھتا مجھے کہ تو ہندو ہے, میں کہتا نہیں. تو یہ بھی پوچھتا کہ میں ہوں کیا, اور یہ پوچھا کہ میں ہندو نہیں کہ کیا ہوں. تو نے پوچھا امام صاحب معصوم تھے, میں نے کہا نہیں. اب اس کے پوچھ کے تھے کیا کہ جی اچھا بتائیں وہ کیا تھے. میں نے کہا عادل عادل. کہتا ہے اگر عادل کی بات میں نہ ماننا چاہوں کل سے عدالت میں جانا بند کر دے, کل سے عدالت میں جانا بند کر دے. جیسے کہ وکیل صاحب آپ کو ذرا دیر سے بات یاد نہیں, کاش پہلے یاد آ جاتی کہ کب. جیسے جب جناب کا نکاح ہوا تھا تو وہاں دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے کہتا کہ جب تک میرے نکاح کے گواہ معصوم نہیں ہوں گے میں بیوی نہیں لے جاؤں, کیونکہ عادلوں کی گواہی میں مانتا. اس وقت تو یہ نہیں پوچھا ہوگا عادل بھی ہے یا نہیں. لیکن چونکہ اب آپ فرماتے ہیں کہ میں عادل بھی مانتا, تو اب اٹھ کر اعلان کر دیں کہ چونکہ میرے نکاح کے گواہ معصوم نہیں تھے, اس لیے نہ نکاح نکاح ہے, نہ بیوی ہے, نہ اولاد میری اولاد ہے. بڑا پریشان ہوا. میرے کہا دیکھو فقہ بعد میں چھوڑنی پڑے گی, بیوی بچے پہلے گھر سے نکل جائیں گے. سودا میں دیکھ لو کا کتنا مہنگا ہے. اور پھر یہ نہ کہنا کہ صرف فقہ چھوڑنی پڑے گی, حدیث کا راوی بھی عادل ہی ہوتا ہے معصوم نہیں ہوتا. پھر حدیث بھی آپ کو چھوڑنی پڑے گی, کیونکہ معصوم تو نہیں, غلطی ہو سکتی, امکان ہے. اس کے بعد بیٹھ گیا. ایک دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے کہ جی امام ابو حنیفہ سے اختلاف کا حق نہیں ہے. جن کا آپ کو بالکل نہیں نہ بجے, کیونکہ آپ وکیل ہیں, آپ وکیل صاحب سے اختلاف کر سکتے قانون میں, لیکن ڈاکٹر صاحب سے دوسرے بھی اختلاف نہیں کر سکتے. آپ لوگ کہیں گے وکیل صاحب کو کیا ہوگا, ڈاکٹر صاحب رہ جائیں گے. سنار سے آپ چورے کے بارے میں اختلاف نہیں کر سکتے, سنار کی بات نہیں کر سکتے, بلکہ چمار سے بھی چمڑے کے بارے میں آپ اختلاف نہیں کر سکتے, کیونکہ اس فن کا ماہر وہ ہے نا. تو اس طرح امام ابو حنیفہ موجود تھے, ان کے ساتھ اختلاف کا حق مجتہد کو ہے, تجھے نہیں, نہ مجھے ہے. اور جن کو حق تھا انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے. امام شافعی نے حق استعمال کیا ہے, امام مالک نے اپنا حق استعمال کیا ہے, امام ابن حنبل نے اپنا حق استعمال کیا ہے, اس لیے تجھے تو کوئی حق نہیں ہے, تو آرام سے بیٹھ, وجر آرام سے بیٹھ گیا. تو مقصد یہی ہے کہ تقلید کس کو کہتے ہیں, کتاب و سنت پر عمل سب کے ہاں ضروری ہے. ضروری ہے یا نہیں؟ اب اس کے دو ہی طریقے, تیسرا کوئی طریقہ نہیں. یا تو خود کتاب و سنت کا ماہر ہوگا, جیسے ڈاکٹر کوالیفائڈ خود ماہر ہے تو وہ خود نسخہ لکھ سکتا ہے, لیکن مریض اس کی ریس نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے جو کتاب و سنت کا ماہر ہے وہ خود اس پر اپنی بصیرت سے عمل کرے گا, اور جو ماہر نہیں وہ اس کی بصیرت سے فائدہ اٹھائے گا, اور قرآن بھی اس پر عمل کرے گا. تو قرآن و سنت پر عمل کرنے کے طریقے دو ہیں, تیسرا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر اتنا برا برا لوگوں کو کہا جائے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہر فن میں ماہرین کے بتاتی جو چل رہے ہیں, تو دین میں بھی ہمیں اسی طریقے پر چلنا چاہیے. یہ چیک دیکھ لو کیا ہے.
تقلید فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، دلیل کے ساتھ وضاحت فرمائیں.
کتاب و سنت پر عمل فرض ہے یا نہیں؟
اور میں نے بتایا کہ کتاب و سنت پر عمل کے دو ہی طریقے ہیں، یا خود سمجھ ہو یا دوسرے سے پوچھ کر عمل کرے. سورۃ فاتحہ پڑھنی واجب ہے نا، یہ واجب کی ذات ہے. اس پر زبر زیر لگانا واجب بھی غیر ہے، تاکہ جن کو پیدا نہیں آتا وہ یہ واجب ادا کر سکے. ہمارے ہاں نبی چونکہ معصوم ہے، ہم نبی کی تابع داری کو فرض کرتے ہیں. وہ سے خطا کا امکان ہے، اس لیے خطا کے امکان کی وجہ سے تقریر کو واجب کرتے ہیں، ہم اس کو نبی کے برابر نہیں کرتے. خطا کا امکان ہے نا، اس لیے تقلید مطلق واجب بالذات ہے اور شخصی واجب بالغیر ہے، کیونکہ یہاں ایک امام کا مذہب ہے، دوسروں کا ہے ہی نہیں. اب یہ کہنا کہ تقلید میں امام کا نام بھی دکھاؤ کس کی کریں، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بڑے حدیث کے علاج کرانا چاہیے، اب وہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نام بھی دکھاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ فلاں ڈاکٹر سے علاج کروانا، یہ کہ جو بھی ڈاکٹر آپ کو مل جائے گا آپ علاج کروا لیں گے. اب ایک آدمی نے حدیثیں پڑھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. اب کہتا ہے کہ امام وہ بتاؤ جس کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہماری مسجد میں، حالانکہ آپ خود امام مقرر کرتے ہیں، لیکن پھر اس کی تابع داری اللہ کے رسول سے ضروری ہو جاتی ہے. اگر آپ اس سے پہلے رکوع سجدہ کر لیں تو فرمایا خطرہ ہے کہ انسان گدے جیسا نہ بن جائے. تو تقلید کا میں نے مسئلہ بتا دیا کہ تقلید مطلق واجب بالذات ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ واجب اجتہادی مسائل کا انجام نہیں کر سکتے، اور شخصی واجب بالغیر ہے، اس کے لیے نام کی ضرورت نہیں ہوتی. کہ جو بھی آپ کو اویلیبل ہوگا، اب آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اب آپ کہیں کہ میں قرآن نہیں پڑھوں گی جب تک حافظ صاحب کا نام حدیث میں دکھاؤ کہ قرآن حافظ صاحب سے پڑھو، تو یہ سوال معقول ہے یہ غیر معقول ہے؟ اب یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن میں نکاح کا حکم ہے، لیکن جب تک حدیث میں نہیں آئے گا نا کہ نذیرہ ان کا نکاح سکینہ سے انہیں میں نے نکاح، وہاں تو یہی دیکھتے ہیں کہ مسلمان سے جائز ہے، وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی سروکار میں نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. یا بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے، اب دیکھو ہمارا نام لے کر نماز بھی قرآن میں فرض نہیں ہے، ورنہ آپ کا کیا نام ہے؟ اب گورا نہ کہیں کہ یہ دکھاؤ کہ فقیر اللہ پر نماز فرض ہے، تو کوئی دکھا سکتا ہے کوئی؟ ہم کہیں گے دیکھو دو باتیں سمجھو، آپ پڑھے لکھے ہیں، دلیل کا ایک حصہ قرآن بھی ہوتا ہے، ایک باہر خارج بھی ہوتا ہے. قرآن سے ہم یہ دکھائیں گے کہ فقیر اللہ صاحب مومن ہے، مسلمان ہے، کہ قرآن میں مسلمان پر نماز فرض ہے، یہ قرآن سے دکھائیں گے. لیکن یہ کہ فقیر صاحب مسلمان اور مومن ہے، یہ قرآن میں نہیں، نہ حدیث میں، یہ ہمارے مشاہدے سے پتا چلے گا. جب یہ کہیں گے میں مومن ہوں تو ہم کہیں گے تو جب نماز پڑھ گا. اس طرح فسلو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ حکم قرآن سے دکھا رہے ہیں. اور یہ کہ امام ابو حنیفہ اہل ذکر سے ان کو دین یاد تھا، یہ ماہرین بتا رہے ہیں کہ ان کو جتنا دین یاد تھا بعد والوں کو اتنا یاد نہیں ہے. تو اس لیے یہ مانگنا کہ نام دکھاؤ، یہ دار دھوکے ہوتے ہیں. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے، اور آئمہ کی تحریر کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.